کیونکہ یہ تو لغت کی روح سے بھی ثابت ہے کہ ظالم کا لفظ بغیر کسی اور لحاظ کے فقط کم کرنے کے لیے بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے، ولم تظلم منہ شیئا، اے ولم تنقص، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے جذبات کو کم کرنا بلا شبہ ان معنوں کی روح سے ایک ظلم ہے، ما سوا اس کے ہم ان کتب لغت کو جو صدہا برس قرآن کریم کے بعد اپنے زمانے کے محاورات کے موافق تیار ہوئی ہیں قرآن مجید کا حکم نہیں ٹھہرا سکتے۔ قرآن کریم اپنی لغات کے لیے آپ متکفل ہے اور اس کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی شرح کرتی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ استفاء کا عزت بخش لفظ کبھی دوسرے ظالموں کے حق میں خدا تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کو مردود اور مخذول اور مورد غضب ٹھہرایا ہے، مگر اس جگہ ظالم کو اپنا برگزیدہ قرار دیا ہے اور مورد فضل ٹھہرایا ہے۔ اور اس آیت سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے مقتصد اس لیے برگزیدہ ہے کہ مقتصد ہے، اور سابقم بالخیرات اس لیے برگزیدہ ہے کہ وہ سابقم بالخیرات ہے، اسی طرح ظالم بھی اس لیے برگزیدہ ہے کہ وہ ظالم ہے۔ بس کیا اب اس ثبوت میں کچھ کسر رہ گئی کہ اس جگہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو خدا تعالیٰ کو پیارا معلوم ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر اکراہ اور جبر کرنا اور نفس کے جذبات کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کی غرض سے کم کر دینا اور گھٹا دینا، اور اس قسم کے ظالموں کا قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں توابین بھی نام ہے جن سے اللہ جل شانہ پیار کرتا ہے۔ غرض ایسا خیال کرنا نعوذ باللہ سخت دھوکہ ہے کہ ان ظالموں سے جو اس آیت میں درج ہیں وہ ظالم مراد لیے جائیں جو خدا تعالیٰ کے سخت نافرمان ہیں، اور شرک اور کفر اور فسق کو اختیار کرنے والے اور اس پر راضی ہو جانے والے اور ہدایت کی راہوں سے بغض رکھنے والے ہیں، بلکہ وہ ظالم مراد ہیں جو باوجود نفس کے سخت جذبات کے پھر افتاں خیزاں خدا تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس پر ایک اور قرینہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کی علت گائی ہدل للمتقین قرار دی ہے، اور قرآن کریم سے رشد اور ہدایت اور فیض حاصل کرنے والے بالتخصیص متقیوں کو ہی ٹھہرایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، البقرہ 2-3۔ بس اس علت غائی پر نظر ڈال کر یقینی اور قطعی طور پر یہ بات فیصلہ پا جاتی ہے کہ ظالم کا لفظ اس آیت میں ایسے شخص کی نسبت ہرگز اطلاق نہیں پایا کہ جو عمدن نافرمان اور سرکش اور طریق عدل کو چھوڑنے والا اور شرک اور بے ایمانی کو اختیار کرنے والا ہو، کیونکہ ایسا آدمی تو بلا شبہ دائرہ اتقاء سے خارج ہے اور اس لائق ہرگز نہیں ہے کہ ادنا سے ادنا قسم متقیوں میں اس کو داخل کیا جائے، مگر آیت ممدوحہ میں ظالم کو متقیوں اور مومنوں کے گروہ میں نہ صرف داخل ہی کیا ہے بلکہ متقیوں کا سردار اور ان میں سے برگزیدہ ٹھہرا دیا ہے۔ بس اس سے جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں ثابت ہوا کہ یہ ظالم ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو دائرہ اتقاء سے بکلی خارج ہیں، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو ظلمت معصیت میں مبتلا تو ہیں مگر بائی ہما خدا تعالیٰ سے سرکش نہیں ہیں، بلکہ اپنے سرکش نفس سے کشتی کرتے رہتے ہیں اور تکلف اور تسنوں سے اور جس طرح بن پڑے حت الوسا نفس کے جذبات سے رکنا چاہتے ہیں، مگر کبھی نفس غالب ہو جاتا ہے اور معصیت میں ڈال دیتا ہے اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں اور رو رو کر اس سیاہ دھبے کو دھو ڈالتے ہیں، اور یہ صفت جو ان میں موجود ہوتی ہے دراصل مضموم نہیں ہے بلکہ محمود اور ترقیات غیر متناہیہ کا مرکب اور مجاہدات شاکہ کا ذریعہ ہے، اور در حقیقت یہی صفت مخالفت نفس کی جو دوسرے لفظوں میں ظلومیت کے اسم سے بھی موسوم ہے ایک نہایت قابل تعریف جوہر انسان میں ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یعنی انسان میں ظلومیت اور جہولیت کی صفت تھی اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، جس کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی مخالفت اور اپنے نفس پر سختی کرنے کی صفت ہو۔ غرض یہ صفت ظلومیت انسان کے مراتب سلوک کا ایک مرکب اور اس کے مقامات قرب کے لیے ایک عظیم الشان ذریعہ اس کو عطا کیا گیا ہے جو بوجہ مجاہدات شاکہ کے اوائل حال میں نعرے جہنم کی شکل پر تجلی کرتا ہے لیکن آخر نوامائے جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور در حقیقت قرآن کریم کے دوسرے مقام میں جو یہ آیت ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
کانا علی ربک حتم مقضیہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ۔ یہ بھی در حقیقت صفت محمودہ ظلومیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ترجمہ آیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نفس نہیں جو آگ میں وارد نہ ہو، یہ وہ وعدہ ہے جو تیرے رب نے اپنے پر امر لازم اور واجب الادا ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر ہم اس آگ میں وارد ہونے کے بعد متقیوں کو نجات دے دیتے ہیں، اور ظالموں کو یعنی ان کو جو مشرک اور سرکش ہیں جہنم میں زانوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جگہ الظالمین پر جو الف لام آیا ہے وہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے، اور اس سے غرض یہ ہے کہ ظالم دو قسم کے ہیں، ایک متقی ظالم جن کی نجات کا وعدہ ہے اور جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں اور جو آیت فمنہم ظالم ان میں ناجیوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ نمبر 144 سن رہے ہیں۔ دوسرے مشرک اور کافر اور سرکش ظالم جو جہنم میں گرائے جائیں گے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ متقی بھی اس نار کی مس سے خالی نہیں ہیں۔ اس بیان سے مراد یہ ہے کہ متقی اسی دنیا میں جو دار الابتلاء ہے انواع اقسام کے پیرایا میں بڑی مردانگی سے اس نار میں اپنے تئیں ڈالتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں گراتے ہیں، اور طرح طرح کے آسمانی قضاء و قدر بھی نار کی شکل میں ان پر وارد ہوتے ہیں، وہ ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں، اور اس قدر بڑے بڑے زلزلے ان پر آتے ہیں کہ ان کے ماں سوا کوئی ان زلازل کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ تپ بھی جو مومن کو آتا ہے وہ نارے جہنم میں سے ہے، اور مومن بوجہ تپ اور دوسری تکالیف کے نار کا حصہ اسی عالم میں لے لیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے اس دنیا میں بہشت دوزخ کی صورت میں متمثل ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف شاقہ جہنم کی صورت میں اس کو نظر آتی ہیں، پس وہ بطیب خاطر اس جہنم میں وارد ہو جاتا ہے تو مان اپنے تئیں بہشت میں پاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث نبویہ بکثرت موجود ہیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ مومن اسی دنیا میں نارے جہنم کا حصہ لے لیتا ہے اور کافر جہنم میں بجبر و اکراہ گرایا جاتا ہے، لیکن مومن خدا تعالیٰ کے لیے آپ آگ میں گرتا ہے۔ ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک حصہ نار کا ہر یک بشر کے لیے مقدر ہے، چاہے تو وہ اس دنیا میں اس آگ کو اپنے لیے خدا تعالیٰ کی راہ میں قبول کر لیوے، اور چاہے تو تنعم اور غفلت میں عمر گزارے اور آخرت میں اپنے تنعم کا حساب دیوے۔ اور آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا مریم 72 کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عالم آخرت میں ہر یک سعید اور شقی کو متمثل کر کے دکھلا دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں سلامتی کی راہوں میں چلا یا اس نے ہلاکت اور موت اور جہنم کی راہیں اختیار کیں۔ سو اس دن وہ سلامتی کی راہ جو صراط مستقیم اور نہایت باریک راہ ہے، جس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور جس سے تجاوز کرنا اور ادھر ادھر ہونا در حقیقت جہنم میں گرنا ہے، تمثل کے طور پر نظر آ جائے گی۔ اور جو لوگ دنیا میں صراط مستقیم پر چل نہیں سکے وہ اس روز اس صراط پر بھی چل نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ صراط در حقیقت دنیا کی روحانی صراط کا ہی ایک نمونہ ہے۔ اور جیسا کہ ابھی روحانی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری صراط کے دائیں بائیں در حقیقت جہنم ہے، اگر ہم صراط کو چھوڑ کر دائیں طرف ہوئے تب بھی جہنم میں گرے، اور اگر بائیں طرف ہوئے تب بھی گرے، اور اگر سیدھے صراط مستقیم پر چلے تب جہنم سے بچ گئے۔ یہی صورت جسمانی طور پر عالم آخرت میں ہمیں نظر آ جائے گی، اور ہم آنکھوں سے دیکھیں گے کہ در حقیقت ایک صراط ہے جو پل کی شکل پر دوزخ پر بچھایا گیا ہے، جس کے دائیں بائیں دوزخ ہے، تب ہم معمور کیے جائیں گے کہ اس پر چلیں۔ سو اگر ہم دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے رہے ہیں اور دائیں بائیں نہیں چلے تو ہم کو اس صراط سے بھی خوف نہیں ہوگا، اور نہ جہنم کی بھاپ ہم تک پہنچے گی، اور نہ کوئی فضا اور خوف ہمارے دل پر طاری ہوگا، بلکہ نور ایمان کی قوت سے چمکتی ہوئی برق کی طرح ہم اس سے گزر جائیں گے، کیونکہ ہم پہلے اس سے گزر چکے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، النمل 90۔ یعنی نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اس نیکی سے زیادہ بدلہ ملے گا، اور وہ ہر ایک ڈر سے اس دن امن میں رہیں گے۔ ایسا ہی فرمایا ہے، یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون،
الزخرف 69۔
یعنی اے میرے بندو، آج کے دن کچھ تم کو خوف نہیں اور نہ کوئی غم تمہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص دنیا میں صراط مستقیم پر نہیں چلا وہ اس وقت بھی چل نہیں سکے گا اور دوزخ میں گرے گا اور جہنم کی آگ کا ہیما بن جائے گا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، النمل 91۔ یعنی بدی کرنے والے اس دن جہنم میں گرائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ جزا در حقیقت وہی تمہارے اعمال ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ نیکی کے اعمال جنت کی صورت میں اور بدی کے اعمال دوزخ کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ جاننا چاہیے کہ عالم آخرت در حقیقت دنیاوی عالم کا ایک عکس ہے، اور جو کچھ دنیا میں روحانی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کفر اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، وہ عالم آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرت اعما، بنی اسرائیل 73۔ یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ ہمیں اس تمثلی وجود سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور ذرا سوچنا چاہیے کہ کیوں کر روحانی امور عالم رویا میں متمثل ہو کر نظر آ جاتے ہیں، اور عالم کشف تو اس سے بھی عجیب تر ہے کہ باوجود عدم غیبت حس اور بیداری کے روحانی امور طرح طرح کے جسمانی اشکال میں انہی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ بسا اوقات عین بیداری میں ان روحوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں، اور وہ اسی دنیاوی زندگی کے طور پر اپنے اصلی جسم میں اسی دنیا کے کپڑوں میں سے ایک پوشاک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان میں سے مقدس لوگ باذن ہی تعالی آئندہ کی خبریں دیتے ہیں اور وہ خبریں مطابق واقعہ نکلتی ہیں۔ بسا اوقات عین بیداری میں ایک شربت یا کسی قسم کا میوہ عالم کشف سے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ کھانے میں نہایت لذیذ ہوتا ہے، اور ان سب امور میں یہ عاجز خود صاحب تجربہ ہے، کشف کی اعلیٰ قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ بالکل بیداری میں واقع ہوتی ہے، اور یہاں تک اپنے ذاتی تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیرین طعام یا کسی قسم کا میوہ یا شربت غیب سے نظر کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ ایک غیبی ہاتھ سے منہ میں پڑتا جاتا ہے، اور زبان کی قوت ذائقہ اس کے لذیذ طعام سے لذت اٹھاتی جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور حواس ظاہری بخوبی اپنا اپنا کام دے رہے ہیں، اور یہ شربت یا میوہ بھی کھایا جا رہا ہے، اور اس کی لذت اور حلاوت بھی ایسی ہی کھلی کھلی طور پر معلوم ہوتی ہے، بلکہ وہ لذت اس لذت سے نہایت الطف ہوتی ہے، اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم ہوتا ہے یا صرف بے بنیاد تخیلات ہوتے ہیں، بلکہ واقعی طور پر وہ خدا جس کی شان بکل خلقین علیم ہے ایک قسم کے خلق کا تماشا دکھا دیتا ہے۔ بس جبکہ اس قسم کے خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی نمونہ دکھائی دیتا ہے اور ہر یک زمانے کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے چلے آئے ہیں، تو پھر وہ تمثلی خلق اور پیدائش جو آخرت میں ہوگی اور میزان اعمال نظر آئے گی اور پل صراط نظر آئے گا، اور ایسا ہی بہت سے اور امور روحانی جسمانی تشکل کے ساتھ نظر آئیں گے، اس سے کیوں عقل مند تعجب کرے؟ کیا جس نے یہ سلسلہ تمثلی خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی عارفوں کو دکھا دیا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں بھی دکھاوے؟ بلکہ ان تمثلات کو عالم آخرت سے نہایت مناسبت ہے، کیونکہ جس حالت میں اس عالم میں جو کمال انقطاع کا تجلی گاہ نہیں ہے، یہ تمثلی پیدائش تزکیہ یافتہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، تو پھر عالم آخرت میں جو اکمل اور اتم انقطاع کا مقام ہے کیوں نظر نہ آوے؟ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان عارف پر اسی دنیا میں وہ تمام عجائبات کشفی رنگوں میں کھل جاتے ہیں کہ جو ایک محجوب آدمی قصے کے طور پر قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھتا ہے جو معاد کے بارے میں خبر دیتی ہیں۔ سو جس کی نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں پڑ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عدالت کے دن تخت پر بیٹھنا اور ملائک کا صف باندھے کھڑے ہونا اور ترازو میں عملوں کا تلنا اور لوگوں کا پل صراط پر سے چلنا اور سزا جزا کے بعد موت کو بکرے کی طرح ذبح کر دینا اور ایسا ہی اعمال کا خوش شکل یا بد شکل انسانوں کی طرح لوگوں پر ظاہر ہونا اور بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں صداقت اور معقولیت سے دور معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام شکوک اس ایک ہی نقطے کے حل ہونے سے رفع ہو جاتے ہیں کہ عالم آخرت ایک تمثلی خلق کا عالم ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے کہ وہ بعض اشیاء کو تمثلی طور پر ایسا ہی پیدا کر دیتا ہے جیسا دوسرے طور پر ہوا کرتا ہے، جیسے تم دیکھتے ہو کہ آئینہ میں تمہاری ساری شکل منعکس ہو جاتی ہے اور تم خیال کر سکتے ہو کہ کس طرح عکسی طور پر تمہاری تصویر کھینچی جاتی ہے، کیسے تمہارے تمام خال و خط ان میں آ جاتے ہیں۔ پھر اگر خدا تعالیٰ روحانی امور کی سچ مچ تصویر کھینچ کر اور ان میں صداقت کی جان ڈال کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دے وے تو کیوں اس سے تعجب کیا جاوے؟ اللہ جل شانہ ڈھونڈنے والوں پر اسی دنیا میں یہ تمام صداقتیں ظاہر کر دیتا ہے، اور آخرت میں کوئی بھی ایسا امر نہیں جس کی کیفیت اس عالم میں کھل نہ سکے۔ اور اگر یہ اعتراض کسی کے دل میں خل جان کرے کہ آیت و ام من کم اللہ واردہا کے بعد یہ آیت ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، مریم 73، یعنی پھر ہم ورود دوزخ کے بعد متقیوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو دوزخ میں گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اور نجات دینے کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اول انسان کسی عذاب یا بلا میں مبتلا ہو،
پھر اس سے اس کو رہائی بخشی جاوے۔
لیکن ان معنوں کی روح سے نعوذ باللہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقرر بندے کسی حد تک عذاب دوزخ میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر اس سے ان کو نجات دی جائے گی۔ تو اس وہم کا یہ جواب ہے کہ نجات کا لفظ اس جگہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں، بلکہ اس سے صرف اس قدر مراد ہے کہ مومنوں کا نجات یافتہ ہونا اس وقت ہم ظاہر کر دیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ اس سخت قلق اور کرب کی جگہ سے نجات پا کر اپنی مرادات کو پہنچ گئے۔ اور قرآن کریم میں یہ سنت اللہ ہے کہ بعض الفاظ اپنی اصلی حقیقت سے پھر کر مستعمل ہوتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی قرض دو اللہ کو قرض اچھا۔ اب ظاہر ہے کہ قرض کی اصل تعریف کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ انسان حاجت اور لاچاری کے وقت دوسرے سے بوقت دیگر ادا کرنے کے عہد پر کچھ مانگتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ حاجت سے پاک ہے۔ بس اس جگہ قرض کے مفہوم میں سے صرف ایک چیز مراد لی گئی، یعنی اس طور سے لینا تو پھر دوسرے وقت اس کو واپس دے دینا، اپنے ذمہ واجب ٹھہرا لیا ہو۔ ایسا ہی یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، البقرہ 156، اصل مفہوم سے پھیری گئی، کیونکہ عرف عام میں آزمائش کرنے والا اس نتیجے سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے جو امتحان کے بعد پیدا ہوتا ہے، مگر اس سے اس جگہ یہ مطلب نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے امتحان میں ڈالنے سے یہ مطلب ہے کہ تا شخص زیر امتحان پر اس کے اندرونی عیب یا اندرونی خوبیاں کھول دے۔ غرض اسی طرح یہ لفظ نجات بھی اپنے حقیقی معنوں سے پھیرا گیا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اس کی تصریح ثابت ہے، اور وہ یہ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، الزمر 61۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الزمر 62۔ یعنی قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولا ان کے منہ کالے ہیں، اور کیوں کالے نہ ہوں؟ کیا یہ لائق نہیں کہ متکبر لوگ جہنم میں ہی گرائے جائیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو نجات دے گا اس طور سے کہ ان کو ان کی مرادات تک پہنچائے گا، ان کو برائی نہیں لگے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت اس پہلی آیت کی گویا تفسیر کرتی ہیں، کیونکہ اس میں نجات دینے کی حقیقت یہ کھولی ہے کہ وہ اپنی مرادات کو پہنچ جائیں گے، اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اس دن برائی کی مس سے بالکل محفوظ ہوں گے، ایک ذرا تکلیف ان کو چھوئے گی بھی نہیں اور غم ان کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اور اس آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دراصل مخاطب وہی لوگ ہوں کہ جو عذاب دوزخ میں گرفتار ہوں، پھر بعض ان میں سے کچھ حصہ تقویٰ کا رکھتے ہیں اس عذاب سے نجات پاویں اور دوسرے دوزخ میں ہی گرے رہیں۔ اور یہ معنی اس حالت میں ہوں گے کہ جب اس خطاب سے ابرار اور اخیار اور تمام مقدس اور مقرب لوگ باہر رکھے جائیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی کلام کا منشا وہی معنی معلوم ہوتے ہیں جو ابھی ہم لکھ چکے۔ واللہ عالم بالصواب وإلیہ المرجع والمآب۔